الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين پچھلے دو جمعوں میں سورہ کہف کا جو ایک خصوصی تعلق ہے دجالی فتنے کے ساتھ اور اس کے ضمن میں جو احادیث نبویہ وارد ہوئی ہے مزید برآں اس سلسلے میں جن خیالات کا اظہار کیا مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے مجھے اتفاق ہے یہ چیزیں کافی تفصیل کے ساتھ میرے بحث آ چکی ہیں. آج ہم نے ذرا گہرائی میں اتر کر دجل کی اصل حقیقت کیا ہے اسے سمجھنا ہے اور اس دجالی فتنے کی اصل کیا ہے, اس کی جڑ کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اور سورہ کہف کے جو مختلف مضامین ہیں, مختلف حصوں میں جو مضامین اس سورہ مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں, ان کا کیا گہرا ربط ہے اس اصل دجالیت سے, آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے. پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے اجمالاً یاد کیا تھا کہ دجل کے لفظی معنی ہے فریب, اسی کے لیے ایک دوسرا لفظ جو ہے غرور ہے قرآن مجید کا, کمل حیات دنیا الا متاع الغرور, غرور دھوکے کو کہتے ہیں. مغرور جسے ہم کہتے ہیں در حقیقت اس کا بھی مفہوم ہے, وہ دھوکے میں ہے اپنے بارے میں, اپنے بارے میں کچھ دھوکے میں ہے, اپنی اہمیت, اپنی ذہانت, اپنی فطانت, اپنا اقتدار, اس کے بارے میں اصل میں انسان جب اپنی اصل حقیقت کو نظر انداز کر کے ان چیزوں کی بنا پر کچھ اس میں ایک اپنے کچھ ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں, انتما دیگرے نہیں, تو اس کے لیے لفظ غرور ہے, مغرور. تو غرور کے اصل معنی بھی ہے دھوکا اور دجل کے معنی بھی دھوکا. دجل میں اصل میں دھوکے کا ایک خاص پہلو ہے جو سامنے آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی حقیقت پر کوئی پردہ ڈال دینا, کوئی شے بری ہے, بدشکل ہے, اس کے اوپر کوئی خوشنما پردہ ڈال دیا گیا ہے, یا کسی شے کی اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے اس پر کوئی پردہ ڈال دیا گیا ہے, یہ دجل ہے. مثلاً یہ کہ آپ پیتل پر ملمہ کر دیں, اسے سونا قرار دے دیں, کسی اور دھات پر سونے کا پانی پھیر دیں اور دھوکہ دے دیں یہ سونا ہے, یہ دجل ہے. تو اصل میں دجل ہے کیا, یہ سمجھ لیجیے کہ انسانی زندگی کا جو اصل دجل ہے وہ یہ حیات دنیا ہے. ہمارا جو اصل گھر ہے, ہمارا جو اصل وطن ہے, وہ یہ دنیا نہیں ہے. ہم تو کہیں اور سے آئے ہیں اور یہ ہمارا بڑا عارضی سا مسئلہ ہے. جب یہ دنیا انسان کو اپنے اندر اتنا گم کر لے, اس درجے متوجہ کر لے کہ اسے یاد نہ رہے کہ میرا اصل گھر کون سا ہے, اسے یاد نہ رہے کہ میری اصل منزل کون سی ہے, وہ بھول جائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو مسافر ہیں, کہیں سے آئے ہیں, یہ خاکدان جو ہے یہ عالم آب و گل یہ ہمارا وطن نہیں ہے, بلکہ یہاں سے تو ہمیں بس گزر جانا ہے, ایک راہ گزر ہے, انا للہ ہم تو اللہ کے ہیں, اللہ کے پاس سے آئے ہیں, فانا الیہ راجعون, ہر شے جو ہے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے, کل شیء یرجع الی اصلہ, یہ عربی کا ایک بڑا پرانا مقولہ ہے, محاورہ ہے, انا الیہ راجعون, ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے, یہ کہ اصل وہی ہے, وہیں سے آئے وہیں لوٹ جانا ہے, لیکن اس عارضی جو ہماری زندگی کا یہ بڑا مختصر سا حصہ ہے, یہ عارضی قیام گاہ ہے, جب یہ انسان کو اتنا لبھا لے, اتنا اپنے اوپر لجھا لے, اپنے اوپر مفتون کر لے, عاشق کر لے کہ بس انسان اسی کا ہو کر رہ جائے, تو پھر یہی دنیا اصل میں دجال ہے, یہی ہے کہ جس نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے, یہی ہے کہ جس نے آپ کو اپنی اصل حقیقت سے غافل کر دیا ہے, یہی ہے کہ جس نے آپ کو اللہ سے بھی محجوب کر دیا اور آخرت سے بھی غافل کر دیا, یہ ہے اصل حقیقت جو ہے نفس دجل کی, اور جس دجل کا کہ ہم شکار ہوتے ہیں, البتہ جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ دنیا جتنی حسین سے حسین تر ہو جائے گی اتنا ہی اس کا دجل بڑھ جائے گا, اس اعتبار سے در حقیقت اس کا رب ہے, اس اہل جدید میں سائنس کی ترقی نے اس دنیا کو جتنا حسین بنا دیا ہے, یہاں کی چمک دمک یہ در حقیقت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی, لہذا انسان اس کے فریب میں اب پہلے سے کئی گنا زیادہ جو ہے, اس کی دجالیت جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے, ورنہ جو اصل دجل ہے اس کی اسی طرح آپ سمجھ لیجیے کہ در حقیقت وہ تو یہ دنیا ہے اور حیات دنیاوی ہے, اگر یہ مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی بن جائے, جب تک یہ کیفیت نہیں ہے دجل نہیں ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کی تو بڑی پیاری حدیث ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا دین نہیں ہے, وہ دنیا کی نفی نہیں کرتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ دنیا ہی تو کھیتی ہے, جس میں بو گے تو آخرت میں کاٹو گے, یہ دار الامتحان ہے, یہ دار العمل ہے, جہاں محنت کرنی ہے, جہاں تو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, کچھ اپنی قدر و قیمت جو ہے بنوانا ہے, پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے, یہ گھڑی محشر کی ہے تو اس کا محشر میں ہے, اگر انسان اس کو سمجھ لے کہ یہ دار المحن ہے, دار الامتحان ہے, دار العمل ہے, تو پھر یہ دجل نہیں ہے, یہ فریب نہیں رہے گا, کہ یوں کہیے کہ آپ نے اس کا قصور توڑ دیا, آپ نے اس کے دجل کا پردہ چاک کر دیا, کسی میں سارا امتحان, وہ شعر اگر کہ ذرا کچھ تھوڑا سا اس کا جو ظاہری لفظی معاملہ ہے کچھ تھوڑا سا اس کے اندر ابتدال کا پہلو ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے, اللہ کی ذات مبارک طرف یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر ایک نقاب ہے, اللہ نے اپنے آپ کو پردے میں بٹھا لیا, اس کے مظاہر ہمارے سامنے ہیں, اس کے قدرت کے مظاہر, اس کے حکمت کے مظاہر, اس کے علم کے مظاہر, اب میری دسترس سے باہر ہے, حق کے آثار دیکھتا ہوں, یہ حق کے آثار ہے چاروں طرف, ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, یہ اسی ذات باری تعالی کی علم حکمت اس کے مظاہر ہے, اسی کا حسن و جمال ہے کہ جو اس کائنات میں ہر چہار طرف جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے, معمور ہو رہا ہے, عالم میں نور تیرا, از ماہ تاب ماہی سبھے ظہور تیرا, ایک بڑا پیارا شعر اکبر غوری کا کہ ردائے لالا و گل پردے ماہو انجم, جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے, اللہ تعالیٰ ہی چھپا ہوا ہے, کہیں اس نے اپنے اوپر ندائے لالا و گل یہ جو پھولوں کے تختے ہیں, کہیں انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے, کہیں یہ رات کو جو آپ کو نظر آتا ہے ستاروں بھرا آسمان, تو ندائے لالا و گل پردے ماہو انجم, جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم, یہ ہے معاملہ. اس کو پہچانے انسان, اس سے لو لگائے, اس سے محبت کرے, اسے محبوب حقیقی بنائے, اور پھر یہ کہ دار الآخرہ اس کو اپنی اصل منزل کرا دے, اسے یاد رکھے کہ جانا وہاں ہے, یہاں دل نہ لگائے, اس دنیا کو محبوب و مطلوب نہ بنائے, تو قطعاً کوئی فریب کی بات نہیں. پھر وہ حدیث نبوی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ آخرت کی کھیتی ہے, جہاں بوگے تو وہاں کا. لہذا اسلام میں تو عمل کے اوپر زور ہے, وہ نہیں ہے تصور کہ دنیا سے کٹ کر جا کر غاروں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ, پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر تپسیاں کرو, یہ اسلام کا تصور نہیں. اس کی مجدھار میں رہو. پھر یہ ہے, وہ جو بڑا پیارا شعر ہے کہ درمیانے سارے دریا تک کا بندم کر رہی, آدمی گوئی کے دامن سرمت ان کو شیار پاس, یہاں رہو اور اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دو, یہاں رہو لیکن اس دنیا کے جنموں سے مرعوب نہ ہو جاؤ, مشہور نہ ہو جاؤ, مبہوت نہ ہو جاؤ, بھول نہ جاؤ اپنے محبوب حقیقی کو, اور بھول نہ جاؤ اپنے اصل وطن کو جہاں سے آئے ہو اور جہاں تمہیں لوٹ جانا ہے, بلکہ محنت کرو, کوشش کرو, جہاد کرو, جد و جہد کرو, بھاگ دوڑ کرو, اور اپنی قدر و قیمت منواؤ, دیکھ کر غافل عمل کوئی الگ کر سکتا. دیکھیے یہ جب حقیقت اوجھل ہو جائے, دنیا مطلوب و مقصود بن جائے, دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے, دنیا کی محبت کے بہت سے مظاہر ہیں, مثلاً سب سے بڑا اور سب سے کروڑ جو اس کا مظہر ہے, جو بڑے گھٹیا ذہنوں میں آتا ہے, ظاہر بات ہے دنیا پرستوں کے بھی ذہنوں کے لیول سے مختلف ہیں, کوئی بہت گھٹیا قسم کا عاشق ہے دنیا کا, کوئی بہت اعلیٰ قسم کا عاشق ہے دنیا کا, وہ گھٹیا جو ہے وہ صرف دولت کا پجاری ہے. یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک طرف تو انسان دھوکے میں آیا اور دوسری طرف پستی میں بھی آ گیا, کہ دھوکا بھی کھایا اور انتہائی گراوٹ میں, انتہائی پستی میں, کہ دولت دنیا مطلوب و مقصود ہے, اس سے ذرا اونچی چیز ہے, ذرا فٹل انداز ہے اسی حب دنیا کا, ذرا لطیف انداز ہے اسی دنیا کے تجل اور فریب کے اندر مبتلا ہو جانے کا, اور وہ طاقت, غلبہ, اقتدار, یہ ذرا لطیف ہے, اس کے لیے نہ معلوم کتنے پاپڑ بیچتا ہے آدمی, پیسہ بھی خرچ کرتا ہے, کروڑوں روپے دیتا ہے, ادھر سے ادھر کروڑوں آج کل ہو رہے ہیں, پہلے تو کبھی ہزاروں لاکھوں کی باتیں ہوتی تھی, اب تو کروڑ سے کم کا لفظ سننے میں نہیں آیا. یہ سب کیا ہے, وہ جو بھی وہ طاقت کا ایک کھیل ہے جو ہو رہا ہے, والی بال ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس وقت در حقیقت تو ان کا جو پاور بیس ہے وہ ان کی زمینداری ہے, جاگیرداری ہے, یا قبائلی سرداری ہے, لیکن والی بال میں پیسہ استعمال ہو رہا ہے, ورنہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت محنتیں کرتے, بڑی مشقتیں کرتے, پھر وہ پہنچ گئے ٹاپ پر. آپ کو معلوم ہے ہٹلر تو عام آدمی تھا, کوئی جاگیردار تو نہیں تھا, بڑی محنت کی تھی اس نے, بڑی مشقت کی تھی. مسئلہ بھی کیا تھا, اسکول ٹیچر تھا, صرف ایک اسکول کا استاد, اس نے بڑی محنت سے اپنے قوم میں اقتدار حاصل کیا, تو اس میں بڑی مشقت ہے, اگر اس میں پڑتی ہے محنت سے زیادہ, یہ بھی لیکن یہ حب دنیا, دنیا کی محبت, حب جاہ, حب اقتدار, حب قوت, ایک اس سے بھی اونچا شکل انداز ہے اور زیادہ لطیف, اور وہ ہے شہرت کی محبت, مشہور ہو جاؤ, اور یہ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے, کہیں علم کی بنا پر شہرت, کہیں میری دینداری کے چرچے ہو جائیں, میرے زہد اور تقویٰ کا جو ہے وہ چرچا ہو جائے, ڈنکا بن جائے, دھوم بن جائے, یا میری بہادری کا ڈنکا بن جائے. وہ حدیث یاد آ گئی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت میں سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ پیش ہوگا اللہ کی عدالت, ان تینوں میں سے ایک بہت بڑا عالم تھا جس سے دنیا میں بہت علم پھیلا, دوسرا جو ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا, دنیا میں اسے شہید سمجھا جا رہا ہے, تیسرا وہ تھا کہ جو بہت دولت مند تھا, خوب دولت لٹائی غریبوں میں بھی دین کے لیے, جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات دلوائے گا, تمہیں میں نے صحت دی, قوت دی, توانائی دی, تم نے کیا کیا, وہ جو دنیا میں لڑتا ہوا مارا گیا تھا اللہ کے لیے, اللہ کے نام پر ورت کرے گا, اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی تاکہ تو راضی ہو جائے, جانتے نہیں اللہ فرمائے گا نہیں لگتا تو یہ جھوٹ بولا ان کا پت کا کلتا تو نے وہ جنگ اس لیے کی تھی جری ان کہ کہا جائے بڑا جری ہے بڑا بہادر کہ بے جگری کے ساتھ جو تم لڑ رہے تھے اور آگے آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے اصل میں تو شہرت مطلب کو مقصود تھی تم چاہتے تھے کہ تمہاری بہادری کے ڈنکے بن جائے وقت کیلا اور وہ کہا جا چکا دنیا میں تعریف ہو گئی تمہاری تمہارا مطلوب و مقصود تو حاصل ہو چکا وہی مطلوب و مقصود تھا تمہارا لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ جو شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں جھونک دیں گے یہی حال اس بہت بڑے عالم کا ہوگا جس کے علم کا جھنکا بجا یہی حال اس بڑے سخی کا ہوگا جس کی سخاوت سے دنیا میں جو ہے وہ ڈنکے بجے تو یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیے کہ مطلوب و مقصود جو بنتی ہے دنیا وہ کسی ایک ہی شکل میں نہیں اس کے بھی یہ تین لیولس ہیں پہلا جسے میں نے کہا بہت کروڈ بہت ہی پستی والا معلوم ہوا کہ وہ دھوکے میں بھی آ گئے اور پستی کے مکین ہے وہ تو ہے جو دولت کا پجاری اس سے آگے جو شخص اقتدار اور غلبہ اور دنیا کے اندر حکومت کا طالب نہیں کراتا تیسرا وہ جس کے دل میں شہرت کی آرزو مچلتی کہ کسی بھی اعتبار سے اس کی شہرت ہو لوگ اسے پہچانے اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کی طرف انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں وہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ تو وہ چھری سے سوا کر دیا گیا غالب علی الفاظ اس طریقے سے یہ آتا ہے کہ جو شخص کہیں سالف بنا دیا جاتا ہے کہیں اسے حکم بنا لیا جاتا ہے وہ بھی گویا کہ الٹی چھری سے اس کو سوا کیا جا رہا ہے اتنی بڑی نازک ذمہ داری اس پر آ گئی ہے خود چھری اس لیے کہ ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہو گیا اگر نیت رکھتی یہ تو غلط نہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں پھر ٹھیک ہے غلط فیصلہ بھی ہو تو کوئی حد نہیں لیکن ذرا سی جانبداری ہو گئی نیت کے اندر تو نہیں یہی معاملہ میں آج کل ذرا ایک مضمون لکھ رہا ہوں کہ جو آئندہ پر سے آنے والا ہے حکمت قرآن کا اس کے شروع میں شائع ہوگا ایک ریویو لے رہا ہوں جو کام خاص طور پر دعوت رجوع القرآن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق دی تو وہ میرے یہ پچھلے 25 برس جو ہے ان کی ایک فلم جو ہے میرے ذہن کے سامنے ذہن کی اسکرین کے اوپر وہ آئی ہے تو مجھے یاد آیا جس زمانے میں وہ الہدا کا بہت شوہر تھا اور میں جب جاتا تھا بس میں سوال کیا رہا تھا بچے وہ اشارے کر رہے تھے وہ تو پورے ملک میں نیشنل حکم پر وہ پروگرام جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا اور 15 مہینے تک ہر ہفتے الہدا آیا 3 سال تک روزانہ میں ٹیلی ویژن پر ہوتا تھا جبکہ وہ رمضان مبارک کا معاملہ ہوتا 30 دن یا 29 دن ہزار سے مختلف کبھی بے شمار لوگ واپس ہو گئے اور میں نے اپنے کئی ساتھیوں کے سامنے سب اپنے آپ کو فتنے اور خطرے کے اندر دیکھ رہا ہوں اچھا اور اندیشہ یہی چیز ہے کہ جو انسان کو برداشت کر دیتے بہت بڑی آزمائش بہت بڑا فتنہ بہت بڑا امتحان تو یہ ہے در حقیقت اصل گزل سمجھ لیجیے کیا اب آپ سن رہے کہاں سے دیکھیے عجیب ہے ترکیب شروع میں تقریباً 20-30 آیات کے فصل سے یہ مضمون آ رہا ہے یہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایک کھوٹا پہلے رکوع میں ایک کھوٹا دوسرے رکوع میں اس کا تو ذکر میں کر چکا تھا آج پھر وہ سامنے آ جائے گا جیسے ہوتا ہے نا کہ 2 فٹوں کے اوپر رسی ٹانگ دی گئی ہو پھر کپڑے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں تو یوں سمجھیے کہ ایک رسی تنی ہوئی ہے سورہ کہف میں جس کا ایک سرا پہلے رکوع میں ہے دوسرا سرا دوسرے رکوع میں درمیان جیسے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ وہ مضمون آتا ہے پہلی آیت آیت نمبر 7 ہے جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے ابھی پہلے وہی 4 مقامات جو ہے انہیں سنا ہے تلاوت کے لیے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا ہم نے اس زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا زیور بنا دیا ہے زیبائش زینت آرائش اب اس کے اندر دل لبھانے کی کیفیت ہے انسان کو اپنے اوپر رجھانے اور فریفتہ کرنے کا سامان نہیں ہوتا تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والے کون اسی کے طالب بن کر رہ جاتے ہیں اسی کے عاشق بن کر رہ جاتے ہیں یہ ان کی مطلوب و مقصود بن جاتی ہے اور کون وہ ہے کہ جو یہاں رہتے ہوئے بھی ہمیں پہچانتے اور ہم سے محبت کرتے ہیں یہ در حقیقت سب سے پہلی بات ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن اور یہ مضمون تقریباً وہی ہے کہ جو بہت سے حضرات کے ذہن میں آگے آؤ گا, پورے ملک میں اس حیات نے دنیاوی کی غرض و غایت کی بیان کی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و حیات کا یہ سلسلہ بنایا ہی اس لیے, ورنہ ایک ہی مسلسل زندگی چلتی رہتی, اس کے اندر یہ ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. وقفہ کیوں ڈالا گیا؟ وقفہ اس لیے ڈالا گیا کہ ہمارا ایک طویل جو پروسیس ہے زندگی کا, جس کے بارے میں اقبال کا شعر بہت پیارا ہے کہ تو اسے پیمان آئی روز و فردا سے ننام, داغ داں پہب دواں ہر دم جوان ہے زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے, یہ شام زندگی صبح دوام زندگی, شام زندگی جو ہے در حقیقت صبح دوام زندگی ہے, اصل دوام کی زندگی تو اب اس کے بعد آنے والی. لیکن پھر یہ کا مسئلہ چل تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت اور حیات کا جو سلسلہ جو ہے, اس نے جو بریک ڈالا ہے, اس نے جو وقفہ ڈالا ہے, در حقیقت اس لیے کہ یہ جو ایک وقفہ رہ گیا ہمارا ادھر کا, یہ ایک امتحانی وقفہ ہے, اس میں جانچا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے. اب امتحان جو ہے 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے, لکھ دیجیے جو کچھ لکھنا بس اسی کے اندر لکھنا, ٹاپ رائٹنگ قلم رکھ دو. یہ امتحان 30 برس کا کہہ لیں, 40 برس کا کہہ لیں, 50 برس کا کہہ لیں. شعوری زندگی تو 50 برس سے زیادہ نہیں ہوتی آدمی, ایوریج آدمی 60-70 برس کا ہو. یہ ہے کہ شروع کے 18-20 برس تو نکال دیجیے, ابھی تو 50 برس کی زندگی ہے. بس فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہے, کوالیٹیو نہیں ہے. 3 گھنٹے کا امتحان ہے اور ایک جو ہے 50 برس کا امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ سورہ ملک میں فرمایا اور یہاں فرمایا. اس امتحان کے لیے ہم نے اس دنیا کو بڑا مزین کر دیا ہے, زیبائش آ رہا ہے, گہنا پہنایا ہے اس کو, اس کو زیور سے آراستہ پہراستہ کیا ہے, اس کا میک اپ کیا ہے ہم نے تاکہ امتحان شدید ہو, پتا تو چلے کہ کون اس کی تمام ٹیمپٹیشن کے باوجود اس کی طرف متوجہ نہیں. اس لیے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا, حضور نے بیان کیا, حضور کا ایک واقعہ ہے, حدیث نبوی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں, حضور پر ایک عجیب سی کیفیت تھی, جیسے کسی چیز کو دھکیل رہے, سامنے کوئی شے نہیں تھی, حضرت ابوبکر کچھ دیر دیکھتے رہے. پھر سوال کیا کہ حضور یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا کہ دنیا ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کی شکل میں میرے پاس آئی تھی اور میں اسے دھکیل رہا. مالی ولی دنیا, دوسری حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں, مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا کرو گا, انما مثلی کراک میں استغل تحت شجرۃ ثم راع فخرج. میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رکتا ہے, پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اس درخت سے اس کی کوئی مستقل دلچسپی نہیں ہے, کوئی اس کا مستقل ڈیرا نہیں ہے, اس کا گھر نہیں ہے, اس کا وطن نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کن فی دنیا کا اللہ کا غریب و عابر و سبیل, تم بھی دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو, یہ تمہارا گھر نہیں ہے, وطن نہیں ہے. ڈونٹ فیل ایٹ ہوم ہیئر, کیا نہ سمجھو کہ یہ تمہارا گھر ہے, بلکہ سمجھو کہ جانا تو وہاں ہے, گھر تو وہ ہے. البتہ یہ کہ ایک اجنبی کی حیثیت سے رہو, ایک مخاطب کی حیثیت سے یہ راہ گزر. یہی بات آئی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس سیاہ خانے میں تیرا امتحان ہے. اگلی آیت تقریباً 20 آیتوں کے وقفے سے 21 آیتوں سے 28 آیت یہاں حضور سے خطاب. حضور کا معاملہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ معاشرے کے اندر اصل اہمیت ہوتی ہے سرداروں کی, چودھریوں کی, قبائلی دور. یہ عام ابھی جمہوری دور آیا بھی نہیں تھا جہاں ایک ایک ووٹ کی قدر قیمت ہوتی. ہمارے ہاں تو سر وہ ووٹ دکھا دیتا ہے, اصل تو انہیں کے پاس قوت ہے. بہرحال وہ دور جو ہے قبائلی ہے, اس میں قبائلی سردار چودھری ہے, اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو حضور ان کی طرف التفات فرماتے تھے, اس لیے تاکہ اگر یہ ایمان لے آئیں تو ایمان کو تقویت ہو, اسلام کو تقویت ہو, مسلمانوں کو تقویت ہو. یہ بیچارے غریب اور غلام جو یہ چکی میں پیسے جا رہے ہیں, مصائب اور شدائد کی اور پرسیکیوشن اور تشدد ہو رہا ہے, تو انہیں کچھ سہارا ملے گا. جیسے حضرت عمر اور حضرت حمزہ جب ایمان لائے سن 6 میں تو سہارا ملا کہ نہیں ملا؟ صرف اس وجہ سے التفات ہوتا تھا. لیکن اس سے جو غربائے صحابہ تھے, فقرائے صحابہ, ان کے دل میں بد آئے کبھی بشر کی, شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے. اس طرح حضور نے اس کو مسلمان بنا لیا, اس درجے میں تو کوئی دوسرا انسان اسے مسلمان نہیں بنا سکتا اپنے شیطان سے. کبھی نہ کبھی تو اڑنگا لگاتا ہی ہے, وسوسے آتے. تو ان کو ایک شکوہ سا پیدا ہو سکتا تھا کہ ہم جانثار ہیں, ہم محبت کرنے والے ہیں, ہماری طرف وہ اتفاق نہیں ہے, اور ان سرداروں کے کوئی واقعہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر مکتوم کے ساتھ ہوا, جس پر کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ گرفت بھی آ گئی قرآن مجید. عبس و تولی اللہ العمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تنهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره. بہرحال وہ تو علیحدہ مقام ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی مضمون آیا, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اے نبی صبر کیجئے, تھامیے اپنے آپ کو, روکیے اپنے آپ کو, اپنے دل کو جمائیے اور ٹکائیے ان لوگوں کی معیت میں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں, اسی کی رضا جوئی جو ہے ان کی زندگی کا مطلب محل بن گیا ہے. وہ غریب ہوا کرے, فقیر ہوا کرے, غلام ہوا کرے, اللہ نے انہیں چنا ہے آپ کی رفاقت کے لیے. تو چنے ہوئے لوگ وہ تو گویا کے مصداق ہیں. ہوا اجتبا تم, اللہ نے تمہیں چن لیا. سب سے زیادہ چنے ہوئے تو یہی صحابہ ہے. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اور آپ کی نگاہیں ان کی طرف سے ہٹ کر ان کی طرف نہ ہو جائیں جو دنیا والے ہیں اور دنیا دار ہیں اور پیسے والے ہیں اور دولت والے ہیں. اب یہاں پر الفاظ کو جو ہے بظاہر لفظی ترجمہ کیا جائے کہ آپ کی نگاہیں ان کی طرف سے ہٹ کر ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں دنیا کے طلب میں. زینت الحیات دنیا, دنیا کی زندگی کی زینت کی تلاش میں. لیکن مراد کیا ہے کہ کہیں دیکھنے والوں کو یہ گمان نہ ہو, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کے دل میں یہ کیسے پیدا ہو. آج اللہ صبح بعد اللہ. لیکن یہ کہ دیکھنے والے تو دیکھنے والے ہی ہیں, وہ تو دل کو تو چیر کر نہیں دیکھ سکتے. کہ یہ انتفاق ہے تو کس لیے ہے, توجہ اور عنایت ہے تو کس لیے ہے. ان کی طرف اگر آپ اتنا اپنا وقت انہیں دے رہے تو کس لیے دے رہے ہیں. لیکن دیکھنے والوں کو یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہوں میں بھی شاید یہ دنیا کی چمک دمک جو ہے یہ کہیں کھب گئی ہے, شاید آپ بھی اسی کی اہمیت سمجھ رہے ہیں. تو بڑی اہم آیت ہے. یہاں بھی دیکھیے وہ سین اصل خیال یہ ہے گویا کہ تو 21 آیتوں کے بعد سے وہ مضمون آیا, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. پھر آگے چلیے تقریباً 19 آیتوں کا بائے گا فصل, آیت نمبر 46. اب یہاں بات کو ایک بہت ہی پلین سٹیٹمنٹ جسے کہتے ہیں, ایک سادہ بیان ہے, سادہ خبر ہے, خبر یا کلام. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا فالباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر الامل. دونوں جان لو اچھی طرح, خوب حقیقت کو پہچان لو. یہ مال اور اولاد دنیا بھی ہے, یہ صرف اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے, یہ دھوکا ہے. اس کی کوئی اس سے زیادہ اہمیت تمہاری نگاہ میں نہ آ جائے. المال والبنون, قبائلی زندگی میں بیٹوں کی بہت اہمیت تھی. اب تو زیادہ اولاد کو ویسے ہی انسان جو ہے بمال جان سمجھتا ہے. یہ تو ویلیوز بدل گئی ہے زمانے کے بدلنے کے ساتھ, اس لیے کہ اب تبدل ہے, پولیس پرچہ ہے, آپ کے لیے تحفظ کے سوزر آئے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا جس کے پاس بازو ہے اسی کی عزت محفوظ ہے, جتنے بازو ہے اتنا ہی محفوظ. تو اس میں بیٹے تو تھے, وہ در حقیقت انسان کی قوت کا کی بنیاد اس کی عزت کے محافظ کی حیثیت میں کو حاصل کی. مجھے لطیفہ یاد ہے کہ فیصل آباد کے ضلع میں جب لائی پور ہوتا تھا, جب میں پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں, تو ہمارے ایک ساتھی یہ بتاتے تھے کہ واقعہ یہ, وہ باجوا جاٹوں کا ایک گاؤں تھا, اس میں ایک صاحب کے 11 بیٹے, لیکن وہ 11 کے 11 اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے, اور کوئی ادھر کوئی ادھر, اور ویسے بھی پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ اب وہ لٹ مار تو نہیں رہتا. گاؤں میں اب مقابلہ ہوتا تھا دوسروں سے, اس کے کسی جو ان کا مطلب مقابل تھا, اس کے جو 2-3 بیٹے تھے وہ وہیں موجود, ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں, تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی میرے 11 پڑھے ہوئے لے لے, مجھے 2 ان پڑھ دے دے, یہ کہ ان پڑھے ہوئے کا میں کیا کروں, میری جو عزت ہے گاؤں کے اندر اس کا تو روز ڈھیلا ہو جاتا ہے. بنون المال والبنون زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی چیزیں باعث اور آرائش ہے, بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, جان لو باقی رہنے والی چیزیں صرف وہ نیکیاں ہیں جو تم اس دنیا میں کما رہے ہو, وہ کہیں بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے. امید کرو تو اگر کوئی خیر کا کام بنایا ہے تو اس سے امید کرو, اپنی امیدوں کو اولاد سے وابستہ نہ کرو, اپنی امیدوں کو مال و دولت سے اور جائیدادوں سے وابستہ نہ کرو, بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اس کے بعد کے جو حصے ہیں وہ میں بعد میں ذرا عرض کروں گا, اب آخری سرے پہ چلے جائیے. ان تینوں آیتوں کو پھر ذہن میں رکھیے, انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا, پھر حضور سے خطاب میں ولا تعدوا عیناک عنہم تريد زینة الحیاۃ الدنیا, پھر وہ پلین سٹیٹمنٹ آف فیکٹ, المال والبنون زینة الحیاۃ الدنیا. اب آخری جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ نقشہ بھیج دیا گیا ہے, جو اس دھوکے میں آ گئے, جو اس فریب میں مبتلا ہو گئے, جن پر دنیا کا جادو چل گیا, جو دنیا پر فریفتہ ہو گئے, جو اسی کے طالب اور قاصد ارادہ کرنے والے اور محبت کرنے والے بن گئے, ان کا نقشہ ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, کیا آخری رکوع میں کیا آخری کھوٹا ہے جس کے ساتھ یہ مرکزی مضمون کی رسی جو ہے بنی ہوئی. اے نبی ان سے پوچھئے, کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے. محنت اور مشقت تو اس دنیا میں ہر ایک کو کرنی پڑتی, وہ مسلمان ہو کافر ہو, ملحد ہو, محنت والے کو کرنی پڑے گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں, مشقت تو ہر ایک کر رہا ہے. عمل جو ہے عربی زبان میں فعل اور عمل میں فرق یہ ہے, فعل بھی کام کو کہتے ہیں عمل بھی کام کو کہتے ہیں, لیکن فعل جو ہے اس کا اطلاق کسی بھی کام پر ہو جائے گا, چاہے مشقت طلب ہو چاہے نہ ہو, چاہے بل ارادہ کیا جا رہا ہو چاہے ویسے ہی بلا ارادہ انسان سے ثابت ہو جاتا ہے, وہ بھی فعل ہے. عمل وہ ہے جو ارادے کے ساتھ کیا جائے, کسی مقصد کے لیے کیا جائے, جس میں محنت ہو مشقت. وہ شعر یاد آیا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے زیادہ, یہ ہے عمل. اسی لیے عمل صالح کہتے ہیں, فعل صالح نہیں, عمل. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, تو وہاں فرمایا کہ محنت تو سب کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں, لیکن کوئی گھاٹے میں رہتا ہے کوئی نفع میں رہتا ہے, کوئی جیت لیا کوئی ہار لیا, کوئی خسارے میں ہے کوئی نفع میں. تو سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ بالاخرین اعمال, یہ ہے گویا کہ احوال التفصیل, سب سے زیادہ خسارے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, کہیے ان سے کہ ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے اپنی محنت اور جد و جہد کے اعتبار سے. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں جن کی سعی بہت بھٹک کر رہ گئی, گم ہو کر رہ گئی دنیا کی زندگی, دنیا ہی مطلوب بنی, دنیا ہی مقصود بنی, بھاگ دوڑ کی, راتوں کو جاگے, مشقتیں کی, محنتیں کی, بیوی بچوں سے بھی دور رہے, کہاں پہنچے ہیں, کوئی ابو ظبی پہنچا ہوا ہے, کوئی کینیڈا پہنچا ہوا ہے, سب کچھ کر رہے ہیں, مشقتیں جھیل رہے ہیں, گرین کارڈ لینے کے لیے ایسے ہی جھوٹ موٹ کی شادی آ رہے, سب کچھ کر رہے ہیں, مطلوب کیا ہے دنیا, کیا پایا, کیا حاصل. الذین ضل سعیهم, اب ضل کسے کہتے ہیں, بھٹک جانا, دیکھیے وہ جو شعر ہے, آہ وہ تیر نیم کا جس کا نہ ہو کوئی ہدف, ہدف ہوتا ہے انسان کا زندگی کے اندر, جد و جہد کا تو مقصود ہوتا ہے, اور انسانی جد و جہد کا مقصود آخرت ہونا چاہیے, اللہ کی رضا ہونی چاہیے. لیکن جب وہ اپنے ہدف سے ہٹ گیا, وہ تیر کو چلا رہے ہیں لیکن وہ ہدف پر نہیں جا رہا, ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, رات کو جاگ رہے ہیں, ان پسینہ ایک کر رہے ہیں, اہل و عیال سے جدائی بھی ہے, دوری بھی ہے, نہ معلوم کتنے رسک لے رہے ہیں, لیکن سب کچھ بھٹک کر رہ گیا, ساری کمائی جو ہے وہ ضائع ہو گئی. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, یہ وہی نقشہ ہے کہ جو اس کے دھوکے میں آ گئے, جو اس کے فریب میں آ گئے, جو اس گرو سے ہزار داماد ہی کے, یہ تو بڑی بڑھیا ہے, یہ ہزار داماد ہے اس کے, اس کو محبوبہ بنایا ہوا ہے جس بے وقوف نے, در حقیقت وہ ہے جس کی ساری محنت جو ہے, ساری عمر کی کمائی اور ساری عمر کا سرمایہ متاعِ ہی جان اور مال جس پر کھپا دی ہے, نصاب کر دی ہے, یہ ہے در حقیقت اپنے عمل اور اپنی محنت اور اپنی جد و جہد اور اپنی بھاگ دوڑ کے نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ کھاتے میں رہنے والے. قل هل ننبئکم للاخرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, بھٹکے ہوئے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت کامیاب ہو رہے ہیں, کیا کہنے ہمارے, ہم نے تو اتنی جائیداد بنا لی, ہم نے اتنا ساز و سامان اکٹھا کر لیا, یا پھر وہی تینوں درجے رکھیے, میری شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے, چاہیے کہ دیکھیے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں, آج میں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں, یا فلاں ملک کی سربراہی جو ہے وہ آج میرے ہاتھ میں, یہ ساری چیزیں جو بھی ہے کامیابی, جیسے رفتہ رفتہ کامیابی ہوتی ہے, اس کامیابی کے حوالے سے انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں, در حقیقت ناکامی بڑھتی چلی جا رہی ہے, محرومی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا بھی جھٹلایا, انکار کیا, اور اپنے رب سے ملاقات کا بھی انکار, نوٹ کیجیے ان کی عملی جو ان کا عمل کا ہدف ہے اس کے اعتبار سے تجزیہ کر کے بتایا جا رہا ہے, چاہے زبان سے ہی اللہ کے ماننے والے ہوں اور محمد کے ماننے والے ہوں اور آخرت کے ماننے والے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, حقیقت میں تکلیف کر رہے ہیں, اگر اللہ کے ماننے والے ہوتے تو دنیا کی مطلوب و مقصود نہ بنتی, اگر محمد کے عاشق ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دنیا پر نہ بیچتے, اگر آخرت ہی ان کی منزل مقصود ہوتی تو یہ دنیا کے لیے اور دنیا کے ان تمام مظاہر کے لیے, وہ دولت ہو یا اقتدار ہو یا شہرت ہو, اس کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ہلکا نہ کرے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, انہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کی آیات کا, قرآن کا ہر صفحہ بتا رہا ہے کہ اصل زندگی جو آخرت کی زندگی, اور یہ اس پر نظر انداز کر کے بل تو سرور الحیات دنیا بل آخرت و خیر واقع اللہ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرۃ, تم اس کو پسند کیے ہوئے ہو, اس کو محبوب بنا رکھا ہے, اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو, لہذا تم نے در حقیقت اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا, اس سے ملاقات کا بھی انکار کیا. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, جو نماز روزہ یہ کر رہے ہیں ان میں سے کسی عمل کا بیلے کا وزن ہماری میزان میں نہیں ہوگا, دیکھا یہ جائے گا اصل مطلوب کیا تھا, اصل مطلوب کس چیز کے لیے تم نے بھاگ دوڑ کی ہے, توانائیاں جو دی تھی کس کام میں کر دی. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو کھلا کھلا کافر اور مشرک ہیں ان کے لیے تو وزن اعمال کا مسئلہ ہی نہیں, وزن اعمال تو اہل ایمان کا ہے نا, جن کے دل میں ایمان تھا ان کے عمل تو لیں گے, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو بڑا عذاب جنت میں, اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہے تو پھر سزا بھگت کے جنت میں سزا بھگت کے جانا ہوگا, تو وزن اعمال اہل ایمان کے لیے, وزن اعمال کفار کے لیے نہیں, تو بظاہر یہ مومن ہوا کرے مسلم ہوا کرے, حقیقت میں کافر ہے, لہذا ان کے لیے کوئی ہم ان کے لیے وہ میزان کھڑی نہیں کریں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, ان کے لیے ان کا بدلہ تو جہنم ہی ہے کہ بڑا راست سے جھونک دیے جائے, بما کفروا تو انہوں نے کفر کیا, وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا, انہوں نے میری آیات کو میرے رسولوں کو مذاق بنایا, مذاق کرایا.
رسول کی زندگی کچھ اور
کہ عاشق رسول جا کسی اور طرف رہے پڑھ رہے ناطے, یہ کیا ہے؟ یہ تو مذاق ہے, کیسا استحصال ہے؟ مطلوب مقصود تمہاری دنیا ہے اور ناطے پڑھ کے سمجھ جاؤ کہ میرا پار ہو جائے, اور ناطوں میں زمین و آسمان کے خلابے دلا رہے. در حقیقت استحصال ہے یہ. آمن بالقرآن من استحل محارمہ, قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ شخص جس نے اس کی حرام کرتا شے کو اپنے لیے حلال کرا دیا. کہاں کا ایمان؟ یہ ہے وہ آخری قلعہ, بہت زوردار ہے. یہاں تو اب چونکہ نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے لہذا بہت پرجلال انداز میں بیان. اب یہ جو آپ نے چار مقامات اس سورہ مبارکہ کے جو آپ کے سامنے آ گئے, جس سے متعین ہو گیا کہ یہ ہے در حقیقت اصل عمود ایکسس جس کے گرد کے مضامین جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں, ریوالو کر رہے ہیں, جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب ایک اصول میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب اصل دلیل جو ہے وہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی اور دنیا کی زیبائش اور آرائش ہے, یہ تو ہمیشہ سے, لیکن جتنی جتنی اس کی زیبائش اور آرائش میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی دجالیت جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ دور دجالیت کا اس اعتبار اس کے اندر اس کی زیبائش ہے, آرائش ہے, سامان آرائش, سامان تعیش, آدمی کے نگاہیں چکا چور ہو جائے. پھر علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے کہ نظر کو کھیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, کہ سنرائی مگر جھوٹے لگوں کی رے لگاری. پھر انسان مضبوط ہو گیا, یہ اس کا دج جو ہے گویا کہ پہلے کے مقابلے میں 100 گنا بڑھ گئے. اس دجل کی بھی ایک تیسری منزل ہے, اس کو اور نوٹ کیجیے. یہ دجل کا کلائمیکس ہے, اس سے دھوکے کا یوں سمجھئے کہ آخری اس کا جو معراج ہے دھوکے کی مجھے, وہ انسان کی ایک بہت بڑی گمراہی ہے. اس دنیاوی ترقی کو دلیل بنا لیا جائے کہ یہی بات حق ہے. اگر کسی شخص کے پاس دنیا میں دولت ہے, مال ہے, سرمایہ ہے, عزت ہے, گھبراہٹ ہے, تو وہ سمجھے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں, تبھی تو مجھے ملا ہے, گویا کہ میرا طرز عمل درست ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں, گویا کہ اب یہاں وہ ریورس دلیل جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. ایک طرف تو آپ اس کی وجہ سے دھوکے میں آئے اور اس دھوکے میں آ کر اسی کو آپ اس کی دلیل سے صحیح کرا دے رہے ہیں. کے بالکل وسط میں پانچواں رکوع ہے, اس میں دو اشخاص کا مکالمہ آیا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. دو اشخاص تھے جن میں سے ایک سرمایہ دار دولت مند, اور اس زمانے کی سرمایہ داری کیا ہوتی تھی, ہم نے اسے دو باغات دیے تھے جس میں کہ انگوروں کی بیلیں بھی لگی ہوئی تھی, اور دونوں باغوں کے ارد گرد جو ہے وہ اونچے اونچے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے, باڑھ جیسے ہوتے, کوئی آندھی واندھی بھی اس کو اس باغ کو خراب نہ کرے, اس قدر خوبصورت باڑھے, اور اس سے بھی باڑھ سے بھی انہیں کھجور مل رہی ہے. پھر دونوں ان باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی, بندہ بھی اگڑا, انگور بھی ہو, کھجور بھی ہو, گنا بھی ہو, اور پھر یہ کہ ہم نے اس کے اندر چشمے روان کر لیے تھے, اریگیشن کا بھی نیچرل بندوبست موجود, اور پھر یہ کہ باغ بھی اس وقت جو ہے وہ پھلوں سے لگا ہوا تھا. کیا یہ کہ معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے اسے جو انسان کا پھل ہے یعنی اولاد, ہم نے اسے اولاد بھی دی تھی. اب یوں سمجھئے کہ یہ نشہ اس کے دماغ کو چڑھنا شروع ہوا, یہ غرور کا نشہ, یہ وہی تو ہے غرور. دوسرا ساتھی کوئی دوسرا اس کا کوئی جاننے والا, وہ مرد درویش تھا, کہیں اس مرد درویش نے اس کو کوئی نصیحت کر دی کہ خدا کو پہچانو, خدا کو بھی یاد کیا کرو, آخرت کا بھی خیال کرا کرو, اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو غریبوں کا بھی حق ادا کیا کرو. اس کا جو جواب اس نے دیا, فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا,